بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عن عائشة رضي الله عنها قالت، سيدة عائشة رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ وہو شاکن فصلى جالسا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں نماز بیٹھ کر پڑھی، وصلى وراءه قوم قیاما، تو قوم نے کھڑے ہو کر آپ کے پیچھے نماز پڑھی، فأشار إليهم أن اجلسوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا بیٹھ جاؤ، فلما انصرف قال، جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا، انما جعل الامام ليؤتم به، امام بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، فإذا ركع فاركعوا، جب وہ رکوع کرے تو پھر تم رکوع کیا کرو، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، جب وہ اپنا سر اٹھائے رکوع سے تو تم بھی اٹھایا کرو، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ، جب وہ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ کہے، فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، تو تم ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ کہا کرو، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ، جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم سب کے سب بیٹھ کر ہی نماز پڑھا کرو. علماء کا اختلاف ہے کہ کیا کوئی نوافل پڑھانے والا انسان اس کے پیچھے نماز پڑھنے والا فرض نماز پڑھ سکتا ہے، متنفل نفل پڑھانے والا اس کے پیچھے مفترض فرض پڑھنے والے کی نماز ہو جائے گی کہ نہیں. مالکیہ اور حنفیہ اور حنابلہ کا مشہور مذہب یہ ہے کہ ٹھیک نہیں ہوگی، اور دلیل کیا پیش کرتے ہیں، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کی اقتداء کرنا ضروری ہے، اختلاف کرنا جائز نہیں. تو یہ نیت میں اختلاف ہے، ایک فرض پڑھ رہا ہے اور ایک نفل پڑھ رہا ہے، اور عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ، امام اوزاعی اور امام طبری، اور یہی روایت امام احمد کی ہے، اور اسی کو ہی ابن قدامہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کا قول یہ ہے کہ اگر متنفل نماز پڑھا رہا ہے نفل پڑھانے والا، تو مفترض فرض پڑھنے والے کی نماز ہو جائے گی. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیل موجود ہے کہ وہ خود نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے، پھر جا کے نماز پڑھاتے، جو ان کے لیے تو نفل ہوتی اور دوسرے لوگوں کے لیے فرض ہوتی. اور اسی طرح نماز خوف سے بھی استدلال لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گروہ کو نماز پڑھاتے اور پھر وہ سلام پھیر کے قوم چلی جاتی، آپ پھر دوبارہ نماز پڑھاتے دو رکھتے، جو دوسرا گروہ آتا تو اس کو بھی نماز پڑھاتے، جبکہ آپ تو پڑھ چکے ہوتے. اور یہ روایت سنن ابی داود کی ہے. اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ امام سے سبقت کرنا یہ حرام ہے، اس کی متابعت کرنا ضروری ہے. دوسری بات، امام کی مخالفت کرنا بھی حرام ہے. تیسری بات، افضلیت اس بات میں ہے کہ امام کی متابعت کی جائے. متابعت کا مطلب پیروی، اور متابعت یہ ہے امام کے اعمال کے بعد اس کا عمل ہو. تو گویا یہ چار لفظ استعمال ہوتے ہیں، المتابعہ، المسابقہ، الموافقہ، المساواہ. متابعہ، امام کی پیروی یہ افضل ہے، المسابقہ امام سے سبقت یہ حرام ہے، اور موافقہ اور مساواہ امام کی موافقت کرنا اور اس کے برابر برابر کام کرتے جانا، فقہا یہ کہتے ہیں یہ مکروہ ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی سمجھ آتا ہے امام کو نماز کے لیے مقرر اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کی اقتداء اور متابعت کی جائے، لِيُؤْتَمَّ بِهِ سے متابعت ہی سمجھ آتی ہے، موافقت یا مساواہ یا مسابقت نہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی بات سمجھ میں آئی کہ نماز میں ضرورت کے تحت اشارہ کرنا بھی جائز ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ اگر نماز کی لیڈنگ کرنے والے کی اطاعت ضروری ہے تو حاکم وقت، قائدین اور نظام کو چلانے والوں کی بھی اطاعت تحتمی ہے، ضروری ہے، اور ان کی مخالفت اور انشقاق، لڑائی یہ جائز نہیں۔ جیسا کہ صحابی برہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، انسان کی منافقت کا پہلا درجہ شروع اس وقت ہوتا ہے جب وہ حاکم وقت کو برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اور شریعت الہیہ ہمیں سکھاتی ہی سمع و طاعت ہے، بات کو سنو، اطاعت کرو، اور سکھاتی ہی حسن الاتباع والائتلاف کہ تم اتباع اچھے طریقے سے کرو اور محبت کو پیدا کرو۔ اور اللہ عز وجل نے خیر اجتماع اور تفاہم میں رکھی ہے آپس میں سمجھنا، اور شر تفرق بازی میں اور اختلاف میں رکھی ہے، اور شرط یہ ہے کہ یہ اختلاف باطل میں ہو، رائے کے اختلاف سے معانی ابھرتے ہیں جس سے فوائد نکل سکتے ہیں۔ عن عبداللہ ابن یزید الخطمی الانصاری رضی اللہ عنہ قال، عبداللہ ابن یزید الخطمی انصاری روایت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، حدثنی البرہ ابن عازب وهو غیر کذوب، مجھے براہ ابن عازب نے بیان کیا اور اس نے کبھی نہیں جھوٹ بولا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمع اللہ لمن حمده، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سمع اللہ لمن حمده کہتے، لم يحنی احد منا ظہرا حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعدا، ہم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک اپنی پشت کو جھکاتا ہی نہیں تھا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک زمین پر رکھ نہ دیتے، سجدے میں نہ چلے جاتے، ہم ان کے بعد ہی سجدہ کرتے۔ اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھاتے اور صحابہ کے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بعد ہوتے، جب رکوع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاتے اور سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو صحابہ بھی ایسا ہی کرتے، اور کب؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اپنا سر مبارک رکھ دیتے، اس وقت تک کوئی شخص جھکتا ہی نہیں تھا۔ اس حدیث سے ایک بات سمجھ میں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام سے سجدے کی طرف چلے جاتے اور صحابہ اس وقت تک جاتے ہی نہ جب تک آپ سجدہ کر نہ لیتے، یعنی آپ اپنے سر مبارک کو زمین پہ نہ رکھ لیتے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا متابعت اس کو کہتے ہیں کہ امام پہلے وہ کام کر لے، مقتدی بعد میں کرے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ نماز کے اندر رکوع کے بعد طمأنینت، اطمئنان ہونا چاہیے، خصوصاً مقتدیوں کے لیے، اور امام کی طمأنینت کے دلائل اور بھی موجود ہیں۔ یہاں بطور نوٹ ایک بات لکھ لی جائے، موافقت امام کی نماز کے اعمال میں اور اقوال میں مکروہ ہے، لیکن تکبیرۃ الاحرام اس میں موافقت جائز ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز شروع نہیں ہوتی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال،
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کی موافقت ہو گئی آمین میں فرشتوں کی آمین کے ساتھ تو اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ سب سے خوبصورت دعا بھی ہے، سب سے نفع مند دعا بھی ہے، اس لیے نمازی کے لیے اس کو شریعت بنا دیا گیا۔ خواہ وہ امام ہو یا مقتدی ہو یا منفرد اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، اور ساتھ یہ حکم دے دیا گیا اس دعا کے بعد آمین کہے، اور حکم یہ ہے کہ ہم آمین اس وقت کہیں جب امام آمین کہہ دے، اور یہی وہ وقت ہے جب کہ فرشتے آمین کہتے ہیں، تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اللہ عز وجل اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ سورۃ الفاتحہ اور پھر آمین کہنا یہ کتنی عظیم اور جلیل القدر نعمت ہے کہ معمولی سے کام کی وجہ سے اللہ عز وجل گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ علماء کے اس بات میں اختلاف ہے کہ کیا آمین امام کو کہنی چاہیے کہ نہیں۔ بعض مالکیوں کا کہنا ہے کہ مقصود یہ ہے کہ جب امام آمین کی جگہ پہ پہنچے اس کا آمین کہنا ضروری نہیں، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ امام شافعی احمد اور دیگر علماء کرام اس بات کو، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لفظ یہ اذا امن الامام، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، یہاں ہر نمازی پر فرض ہے، واجب ہے کہ آمین کہے، کیونکہ امینو امر ہے اور امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے، واجب ہے۔ اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، امام مقتدی یا کوئی اکیلا انسان نماز پڑھ رہا ہے، سب کے لیے آمین کہنا مشروع ہے۔ دوسری بات، فرشتے بھی نمازیوں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور یہ وہ فرشتے ہیں جو فرشتے آسمان سے اس نماز کے لیے آتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت اس کی مزید وضاحت کرتی ہے، اذا قال احدکم آمین، جب تم میں سے کوئی شخص آمین کہتا ہے، وقالت الملائکت فی السماء آمین، اور فرشتے آسمانوں میں آمین کہتے ہیں، فوافق احدهم الاخر، جب ایک ہی آمین دوسرے سے موافقت ہوتی ہے، غفر اللہ له ما تقدم من ذنبی، تو اللہ عز وجلال اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اس حدیث سے تیسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ آمین کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اور یہ سبب ہے انسان کے گناہوں کی بخشش کا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ گناہ جو معاف ہوتے ہیں یہ صغائر معاف ہوتے ہیں، کبیرہ اور کبائر کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، جبکہ بعض کا موقف یہ ہے کہ شریعت نے یہاں تخصیص نہیں کی، چھوٹے اور بڑے سارے گناہ ہی معاف ہو جائیں گے۔ اس حدیث سے چوتھی بات سمجھ آتی ہے، اس لیے مقتدی اور امام کو آمین کہتے وقت اور خصوصاً سورۃ الفاتحہ پڑھتے وقت دل کی حضوری کو باقی رکھنا چاہیے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، پھر میں نے آمین بھی کہنی ہے۔ امام بخاری نے اس سے استدلال لیا ہے کہ مقتدی اور امام بلند آواز سے آمین کہے، کیونکہ امام کی آمین پر مقتدیوں کی آمین کو معلق کیا گیا ہے، اور جب تک وہ سنیں گے نہیں تو آمین کیسے کہیں گے، اور یہی جمہور کا قول ہے۔ چھٹی بات اس سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ عز وجل نے اپنے بندوں کو حکم دیا اپنے پیغمبر کے ذریعے کہ وہ فرشتوں کی مشابہت کریں ہر صفات میں، جس کے ذریعے ان کی دعاؤں کو قبول کیا جائے، خشوع میں، طہارت میں، اور اسی طرح کھانے پینے اور لباس کے حلال ہونے میں، اور دل کی حضوری میں، تضرع میں، اور اللہ کی طرف ہر حال میں متوجہ ہونے میں، اور صفیں بنانے میں۔ عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيدنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه سے مروی ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا اذا صلى احدكم للناس فليخفف جب تم میں سے کوئی نماز پڑھائے تو اس کو تخفیف کرنے چاہیے فان فيهم الضعيف والسقيم وذل حاجه کیونکہ مقتدیوں میں کمزور بھی ہیں بیمار بھی ہیں اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں وَإِذَا صَلَّ أَحَدُكُمْ لِنَفْسِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ جب تم میں سے کوئی شخص اکیلا نماز پڑھے تو جتنی چاہے لمبی کر لے عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ قال ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایک شخص آیا اور کہتا ہے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انی لأتأخر عن صلاة الصبح من اجل فلان مما يطيل بنا میں نماز صبح سے لیٹ ہو جاتا ہوں کیونکہ فلان شخص نماز لمبی بہت کرواتا ہے قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط اشد مما غضب يومئذ فقال تو میں نے نہیں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کبھی وہ نصیحت میں اتنا غصے میں آئے ہوں جتنا اس دن آئے اور کہنے لگے یا ایوہ الناس او لوگو ان منکم منفرین تم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو نفرتیں پھیلاتے ہیں فایوکم ام الناس فلیوجز جو تم میں سے امامت کروائے اس کو چاہیے کہ اختصار کرے فان من ورائه الكبير والصغير وذل حاجة کوئی بوڑھا بھی ہو سکتا ہے مقتدی کوئی چھوٹا بچہ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی ضرورت مند بھی ہو سکتا ہے ان دونوں حدیثوں کا اجمالی معنی یہ ہے کہ شریعت کتنی آسانی اور سہولت والی ہے اور وہ کسی قسم کی مشقت اور حرج کو دور کرنا چاہتی ہے نماز جو کہ تمام اطاعات کی اجل الطاعات کہلاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدیوں کی آسانی اور مشقت سے دور کرنے کی وجہ سے تخفیف کا حکم دیا ہے تاکہ وہ نماز سے فارغ ہو جائیں رغبت ان کی باقی رہے کہ پھر پڑھیں گے کیونکہ مقتدیوں میں ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو لمبا وقوف نہیں کر سکتے یا تو ان عاجز ہیں یا وہ بیمار ہیں یا ان کی کوئی ضرورت ہے ہاں اگر اکیلے پڑھو تو جتنا چاہے لمبا کر لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں لمبا کرنے سے منع کیوں کیا ایک لوگوں کو تکلیف نہ ہو دوسرا لوگوں کے کام نہ روکو اور ایک شخص نے جب آ کے یہ شکایت ہی کر دی کہ میں تو جماعت کے ساتھ اس لیے نماز نہیں پڑھتا کہ یہ نماز دم بھی کرتی ہیں تو آپ نے بہت غصہ کیا اور لفظ یہ بول دیے تم اللہ کی اطاعت سے لوگوں کو متنفر کرتے ہو اور نماز ان کے نزدیک ناپسندیدہ بنانے کی کوشش کرتے ہو اس لیے ان لوگوں کا خیال کیا کرو علماء کا اختلاف ہے کہ یہ طوالت کتنی ہونی چاہیے صحیح احادیث یہ بھی بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اتنی لمبی کرتے اللہ اکبر کہتے جانے والا بقیع الغرقت چلا جاتا قضاء حاجت کرتا پھر واپس پلٹتا پھر وضو کرتا پھر بھی پہلی رکعت کو پا لیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی سورتیں پڑھا کرتے سورة البقرہ سورة النساء سورة الاعراف اور بقرہ بھی اڑھائی پارے کی سورة النساء بھی پارے سے زائد اور سورة الاعراف اللہ کے رسول پڑھا کرتے اور آپ طوال مفصل سورة قاف اور طور بھی پڑھا کرتے اور کچھ روایات صحیحہ بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تخفیف کی رغبت دلائی تو قل یا ایہا الکافرون اور اخلاص بھی پڑھی چنانچہ ان دونوں زاویوں کو دیکھ کر علماء کا اختلاف ہوا لیکن حق بات یہ ہے کہ ان میں کوئی بھی تعارض نہیں اور لمبا کرنا اور تخفیف کرنا یہ دو ایسے کام ہیں جس کی تحدید نہیں کی جا سکتی عبادت سے محبت کرنے والے کسی بھی نماز لمبی کو چھوٹی سمجھتے ہیں اور زیادہ تھکنے والے متوسط نماز کو بھی لمبا سمجھتے ہیں اس کی کوئی تحدید کرنا ممکن نہیں چنانچہ حال احوال کو دیکھتے ہوئے ہی تطویل اور تخفیف کی جائے گی۔ اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آئیں۔ جب اجتماعی نماز ہو رہی ہے تو امام کو تخفیف کرنی چاہیے۔ جن لوگوں پہ مشقتیں پیدا کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ کے رسول غضبناک ہوئے اور ان کو یہ بتایا کہ تم فتنہ پیدا کر رہے ہو۔ تو کسی بھی معاملے میں سختی اور تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا اکیلا نماز لمبی پڑھ سکتا ہے، لیکن اس لمبی نماز کا مقصد یہ بھی نہیں کہ اگلی نماز کا وقت بھی گزر جائے یا پہلی نماز کا وقت ہی گزر جائے اور دوسری کا وقت آ جائے، تاکہ ایک مصلحت دوسری مسئلہ سے ٹکرائے نہیں۔ مقصود کمال نماز ہے۔ اس سے چوتھی بات یہ سمجھ آئی، عاجز لوگوں کا اہتمام اور رعایت کرنی چاہیے، اسی طرح ضرورت مندوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ اگر تھوڑے مقتدی ہیں یا ایسے مقتدی ہیں جو لمبی نماز کو پسند کرتے ہیں تو ان کو لمبی پڑھائی بھی جا سکتی ہے۔ اس سے چھٹی بات یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ لوگوں کے لیے آسانی کے پہلو پیش کرنے چاہیے اور آسانی کو ان کے محبوب بنانا چاہیے اور آسانی کی طرف رغبت دلانی چاہیے۔ یہی ایک محبت ان کو عبادت کے قریب کرے گی اور اسلام کی یہ خوبصورت دعوت کا طریقہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آسانی کے بار بار لفظ سننے سے کہیں یہ مفہوم نہ پیدا ہو جائے کہ اتنا لمبا پڑھائی کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے، یہاں بھی تخفیف ہونی چاہیے، یا ہر چھٹے دن امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے، تخفیف ہونی چاہیے، کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ یہ علم سیکھنا اختیاری کام ہے، جو علم سیکھنے آتا ہے چونکہ یہ ان کو پڑھایا جاتا ہے، یہ سرے بازار اور سرے راہ نہیں پڑھایا جا رہا۔ یہ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں ابھی آپ نے سنا کہ اگر ایسے لوگ ہیں، الذین آثروا التطویل، جو پسند کرتے ہیں کہ لمبی نماز و عبادت کی محبت کرنے والے، وہاں لمبا کرنا جائز ہے۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد۔ مصنف یہاں جو حدیث لائے ہیں، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیات کو شروع کیا ہے۔ وہی نماز اللہ کے ہاں مکمل ہوگی جو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہے، اور اس کی اتباع ہی واجب ہے۔ ہر قول اور ہر فعل پر اللہ کے رسول کے قول و فعل کو مقدم کرنا واجب، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، صلوا كما رأيتموني أصلي، تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا۔ جب یہ کہہ دیا تو پھر واجب بھی یہ ہے کہ پہلے پہچانیں کہ اللہ کے رسول نماز کیسے پڑھتے تھے۔ آپ کے افعال جس طرح حجت ہیں، آپ کے اقوال بھی حجت ہیں، اور جو اللہ کے رسول کی دلیل کو، قول و فعل کو چھوڑتا ہے، اس کے سامنے کوئی دلیل ہونی چاہیے، اور اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ پیغمبر نے یہ کام کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر فی الصلاۃ، جب اللہ اکبر کہتے تو کچھ دیر خاموش رہتے قرات کرنے سے پہلے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، بی ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، رأیت سکوتک بین التکبیر والقراء، میں دیکھتا ہوں کہ آپ اللہ اکبر اور سورۃ الفاتحہ کی قرات کے درمیان خاموش ہوتے ہیں، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے یہ دعا پڑھ کے سنائی، اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ میری اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے جس طرح مشرق و مغرب کے درمیان تو نے دوری ڈالی ہے۔ اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، میرے گناہوں کو مجھے دھو دے میرے گناہوں سے، جیسا کہ سفید کپڑے کو دھویا جاتا ہے میل کچیل سے۔ اللہم اغسل لی من خطایا بالماء والثلج والبرد، اے اللہ مجھے گناہوں سے دھو دے پانی کے ساتھ اور ٹھنڈک کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ۔
سکت ہنیہتن الہینو،
زیر کے ساتھ، یہ وقت کے معنی میں ہے۔
ہنیہ، یہ ہنتن سے مصغر ہے، تصغیر ہے، ہنیہ،
اور اس کا معنی ہے
قلیل من الزمان،
بہت تھوڑا وقت۔ اصل میں یہ تھا
ہنوتن،
اور ہنوتن سے مراد ہے شیئن یسیر، تھوڑی چیز۔ پھر یا کو ہاں میں تبدیل کیا
ہنیہتن،
تو گویا آپ سکتہ لطیفہ، آپ معمولی سا خاموش ہوتے۔
الثلج والبرد،
ثلج برف اور اولوں کو بھی کہتے ہیں،
والبرد برد ٹھنڈک ہوتی ہے، والبرد را کی زبر کے ساتھ،
بادلوں سے جو ٹھنڈک آتی ہے۔
ارائی تو سکوتک،
میں دیکھتا ہوں آپ کی خاموشی، یعنی آپ کلام نہیں کرتے۔
الدنس الوسخ،
میل کچیل۔
بی ابی انت و امی،
بہت ساری روایتوں میں آپ پڑھیں گے میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اصل میں لفظ کیا ہے،
انت مفدی بی ابی و امی۔
اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اکبر کہہ کے نماز کو شروع کرتے تو کچھ مدت کے لیے خاموش رہتے سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے جب یہ پہچانا کہ آپ کچھ ضرور پڑھتے ہیں تو سیدنا ابو ہریرہ نے پوچھا، جس کے نتیجے میں انہوں نے یہ دعا بتائی، اور یہ دعا انتہائی مناسب دعا ہے اس وقت۔ یہ مناجات کا وقت ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا وقت ہے، تو سب سے پہلی انسان کی ضرورت کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور گناہوں سے اسے دور کر دے، اور گناہوں سے اس کی ملاقات نہ ہو جس طرح مشرق و مغرب کی ملاقات نہیں ہوتی، گناہوں کو دور کر دے اور غلطیوں کو دور کر دے، بلکہ صاف کر دے، جس طرح سفید کپڑے سے میل کچیل دور کر دی جاتی ہے، اور کس طرح اولوں کے ساتھ اور ٹھنڈ کے ساتھ اس کو صاف شفاف کر دیا جاتا ہے کہ کوئی اثر بھی دھونے کا نہیں رہتا۔ اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ہر نماز کے شروع میں دعائے استفتاح پڑھنا مستحب ہے، اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے اور اللہ اکبر کے بعد یہ کام کیا جائے گا۔ اس سے یہ بھی سمجھ آئی کہ نماز جہری کیوں نہ ہو، دعائے استفتاح یہ سری ہی پڑھی جائے گی۔ اسے یہ بھی سمجھ آئی کہ یہ دعا اتنی لمبی بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ نماز با جماعت پڑھا رہا ہے اور لوگوں پہ مشقت نہ ہو۔ اسے یہ بھی سمجھ آئی کہ صحابہ کی حرص کتنی تھی کہ اللہ کے رسول کے ایک ایک پہلو کو غور سے دیکھتے اور سمجھتے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ اسے یہ بھی سمجھ آئی جب انسان دعا کے وقت دعا کرتا ہے تو الحاح کرے، الحاح اس چیز کو طلب کرنے میں آخری حد تک جائے، خواہ اس میں مترادف الفاظ کیوں نہ ہو۔ یہ ساری کی ساری دعائیں ان کا ایک ہی مرکزی نقطہ ہے، گناہ معاف ہو جائیں اور مٹ جائیں۔ اور یہاں پانی، اولے، ٹھنڈک، یہ سارے آپس میں ایک ہی معنی میں، اور مقصود کیا ہے ان کا، وہ ایک ہی ہے کہ گناہوں کی وہ گرمی کو ختم کیا جائے اس ٹھنڈے پانی کے ذریعے۔ اس حدیث سے کچھ فائدے ہیں۔ جس طرح یہ دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی دعائیں استفتاح آئی ہیں، جیسے وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض، اسی طرح سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، اور یہ سب کے سب جائز ہیں اور وارد ہیں، لیکن امام احمد آخری دعا کو زیادہ پسند کرتے، سبحانک اللہم، کیونکہ اس میں اللہ کی تمجید ہے، تعظیم ہے، وحدانیت ہے، اور سیدنا عمر اس لیے بعض دفعہ اس کو تھوڑا سا بلند آواز سے پڑھتے لوگوں کو سکھانے کے لیے، لیکن مناسب یہ ہے کہ کسی ایک پر اکتفا نہ کیا جائے، کبھی وہ پڑھ لی جائے کبھی وہ پڑھ لی جائے تاکہ کمال اقتداء ہو جائے اور تمام سنتیں زندہ ہو جائیں، اور لمبی دعائیں لمبی نمازوں میں کر لیں اور مختصر دعائیں مختصر نمازوں میں کر لیں تاکہ سنت کے تمام پہلوؤں کو جمع کر لیا جائے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے گرم پانی یہ اوساخ کو آلائشوں کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ ہے، لیکن اس کے باوجود سلج اور برد کے الفاظ کیوں آئے، حالانکہ مقصود تو صفائی ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی دونوں فرماتے ہیں کیونکہ گناہوں کی حرارت ہے، اور مناسب یہ ہے کہ اس حرارت کو ختم کریں، اس تلہب ان شعلوں کو ختم کریں، تو اللہ عز و جلال نے اس لیے اپنے نبی سے اس کے موافق الفاظ ہی پیش کیے۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاة بالتکبیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا افتتاح اللہ اکبر کر کے کرتے، والقراءة بالحمد للہ رب العالمین، اور قرات کو الحمد للہ رب العالمین سے شروع کرتے، وكان اذا ركع لم يشخص راسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے لم يشخص راسه، نہ تو اپنے سر کو اتنا نیچے کرتے، ولم يصوبه، نہ بلند کرتے نہ نیچے کرتے، ولكن بين ذلك، بالکل درمیان میں رکھتے، وكان اذا رفع راسه من الركوع، جب آپ اپنے سر مبارک کو رکوع سے اٹھاتے، لم يسجد حتى يستوي قائما، اس وقت تک سجدہ نہ کرتے جب تک آپ بالکل سیدھا کھڑے ہو کر مستوی نہ ہو جاتے، وكان اذا رفع راسه من السجده لم يسجد حتى يستوي قاعدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے سجدے سے اپنا سر مبارک اٹھاتے جب تک درست ہو کے بیٹھ نہ جاتے دوسرا سجدہ نہ کرتے، وكان يقول في كل ركعتين التحيه، آپ ہر دو رکعتوں کے بعد التحیات للہ پڑھتے، وكان يفرش رجله اليسرى، آپ اپنے بائیں پاؤں کو بچھا دیتے، وینصب رجلہ الیمنا، اور دائیں قدم کو کھڑا کر لیتے اور نصب کرتے، وکان ینہ عن عقبۃ الشیطان، آپ شیطان کی طرح بیٹھنے سے منع کرتے، وینہ عن یفترش الرجل ذراعیہ افتراش السبوعی، اور آپ نے منع کیا کہ کوئی شخص اپنے بازوؤں کو اس طرح پھیلائے سجدوں میں جس طرح درندے بچھاتے ہیں، وكان يختم الصلاة بالتسليم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز کو ختم کرتے۔ اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت بیان کر رہی ہیں کہ وہ اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کرتے، پھر وہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے، جب قیام کے بعد رکوع کرتے تو اپنے سر مبارک کو نہ اتنا اٹھاتے نہ نیچے کرتے بلکہ درمیان میں مستقیم رکھتے، پشت اور اپنے سر کو برابر رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے کھڑے ہوتے تو آپ بالکل سیدھا کھڑے ہو جاتے اطمینان کے ساتھ، پھر سجدے کی طرف جاتے، اسی طرح جب آپ سجدے سے سر اٹھاتے جب تک آپ درست ہو کے بیٹھ نہ جاتے، دوسری روایت میں آتا ہے یرجع کل فقار الى مکانی، ہر جوڑ اپنی جگہ پہ واپس نہ آ جاتا تو آپ دوسرا سجدہ نہ کرتے، اور آپ ہر دو رکعتوں کے بعد التحیات للہ والصلوات یہ بیٹھ کر پڑھتے، اور آپ جب بیٹھتے تو بیٹھنے کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بایاں پاؤں بچھا لیتے اور اس پہ بیٹھ جاتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی طرح بیٹھنے سے نماز میں منع کیا ہے، اور شیطان کی طرح بیٹھنے کا مقصود کیا ہے؟ بِأَن يُفْرِشَ قَدَمَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ وَيَجْلِسُ عَلَى عَقِبَيْهِ، کہ وہ دونوں قدموں کو زمین پر بچھا دے اور ایڑیوں پر بیٹھ جائے، یا يَنْصِبُ قَدَمَيْهِ، دونوں قدموں کو کھڑا کرے، ثُمَّ يَضَعُ إِلْيَتَيْهِ بَيْنَهُمَا، اور اپنی پشت کو ان دونوں قدموں کے درمیان زمین پر رکھے، کہ میں ینہا، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں کے اندر درندوں کی طرح اپنے بازوؤں کو بچھانے سے منع کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا افتتاح اللہ کی تعظیم اور تکبیر سے کرتے اور اس کا اختتام السلام علیکم، جو موجود ہیں ان لوگوں کو سلام کہہ کر اور فرشتوں کو سلام کہہ کر اور تمام نیک لوگوں کو سلام کہہ کر ہی مکمل کرتے، جو گزر چکے جو بعد میں ہیں۔ تو یہی وہ طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ہے۔
اللہ اکبر۔
حدیث میں آتا ہے کہ آپ اپنے سر مبارک اور پشت کو اس طرح برابر کرتے کہ اگر پانی کا پیالہ انڈیل دیا جاتا تو وہ پانی رک جائے، شیطان کی طرح بیٹھنے کی کیفیت جس سے منع کیا گیا۔ دونوں قدموں کو بچھا کے دونوں ایڑیوں پہ بیٹھے۔ علماء کا اس بات میں اختلاف ہے، اور اس سے پہلے اس حدیث کے احکامات کو سمجھیے۔ لم یشخص لفظ آیا ہے، یعنی لم یرفع، کہ وہ سر کو اٹھاتے نہیں تھے۔ لم یصوب، یصوب کا معنی لم یخفض، وہ نیچے نہیں کرتے تھے۔ یفرش بچھانے کے معنی میں، عقبۃ الشیطان، عقبہ اقعاء کے معنی میں ہے، اس طرح اپنے آپ کو بٹھانا جس سے منع کیا گیا ہے۔ اس حدیث سے ایک بات تو سمجھ میں یہ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ نماز ایسے ہوتی۔ دوسری بات سمجھ آئی، تکبیرۃ الاحرام، اللہ اکبر، اس سے ہر قول ہر فعل جو نماز کا نہیں ہے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو صرف یہی کہا جائے گا اللہ اکبر، اور کوئی لفظ نہیں بولا جائے گا، اگرچہ بعض احناف یہ کہتے ہیں اللہ اجل بھی کہہ سکتے ہیں اور دیگر الفاظ بھی بول سکتے ہیں، لیکن حدیث یہ بتاتی ہے کہ صرف اللہ اکبر کہا جائے گا۔ اس روایت میں بغیر بسم اللہ کے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کو واجب کہا گیا ہے، اور آگے روایت آئیں گی جس سے اس کا استحباب بھی ملے گا کہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے لیکن سرن پڑھنی چاہیے، آہستہ۔ اس میں رکوع کے وجوب کی دلیل بھی موجود ہے، جس طرح سورۃ الفاتحہ کے وجوب کی دلیل ہے، اور وہ بھی رکوع برابر ہونا چاہیے، جس میں نہ تو سر اونچا ہو نہ نیچے ہو بلکہ درمیان میں ہو۔ اس طرح رکوع کے بعد ہر جوڑ کا معتدل ہو جانا یہ بھی واجب ہے، اس طرح سجدہ کرنا واجب ہے، اور سجدے کے بعد بیٹھنا یہ بھی واجب ہے۔ دو رکعتوں کے بعد تشہد کرنا یہ واجب ہے، اگر تو دو رکعتی نماز سے تو سلام پھیرے گا وگرنہ کھڑا ہو جائے گا۔ بائیں قدم کو بچھانا اور دائیں کو کھڑا کرنا یہ آخری تشہد کی بات ہے، جس کو تورک کہتے ہیں، اور تورک کی تین مختلف شکلیں ہیں جو آئندہ حدیثوں میں آئیں گی۔ علماء کا یہاں اختلاف ہے کہ یہ تورک اور افتراش یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں، اور ان کے سامنے دلیل سنن ابی داود کی ہے مراسیل میں، کہ دو عورتوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، جب انہوں نے سجدہ کیا، نماز پڑھ رہی تھیں، تو آپ نے فرمایا جب تم سجدہ کرو، اذا سجدتما فضم بعض اللحم الى الارض، تو تم زمین کے ساتھ اپنے آپ کو لگا لو، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل، یہ بے حقیقی روایت ہے کہ عورت مرد کی طرح نہیں، اور صحیح موقف یہ ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ وكانت ام الدرداء وهي تجلس جلسة الرجل، وہ اس طرح ہی بیٹھتی تھی جس طرح مرد بیٹھتے، وكانت فقيها، اور وہ صحابیات میں سے فقیہ عورت تھی۔ چنانچہ یہ بحقیقی روایت سے استدلال لینا اس لیے درست نہیں کہ یہ ضعیف روایت ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ شیطان کی مشابہت بیٹھنے میں بھی نہیں کرنی چاہیے، اور کیسے شیطان بیٹھتا ہے؟ یجلس علی عقبی، اپنی دونوں ایڑیوں پہ بیٹھتا ہے، وَيَفْرِشُ قَدَمَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ، اور زمین پر اپنے دونوں قدموں کو بچھا لیتا ہے، یا ينصبهما، دونوں کو کھڑا کرتا ہے، ويجلس بينهما على الارض، اور دونوں کو کھڑا کرنے کے باوجود بھی زمین پر بیٹھتا ہے، یا ينصبهما، دونوں کو کھڑا کرتا ہے، ويجلس على عقبي، اور اپنی ایڑیوں پر ہی بیٹھتا ہے۔ اور اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ پہلا طریقہ شیطان کے بیٹھنے کا یہ ہے کہ وہ اپنی دونوں ایڑیوں کے درمیان بیٹھتا ہے اور قدموں کو بچھا لیتا ہے، اور دوسرا طریقہ اپنے دونوں قدموں کو کھڑا کرنے کے بعد اس انداز سے کھڑا کرے کہ وہ اپنی ایڑیوں پہ بیٹھے۔ یہاں ایک بات کا اضافہ کر لیجئے، سلسلہ صحیحہ میں ایک روایت شیخ البانی رحمۃ اللہ لائے ہیں اور ساتھ لکھا ہے انہوں نے سنت ترکہ الناس، سنت جس کو امت نے چھوڑ دیا ہے، اور اس طرح کی حدیث پیش کی ہے جس طرح ابھی آپ نے فعل دیکھا کہ دونوں قدموں کو اٹھا کے کھڑا کر کے ایڑیوں پہ بیٹھنا، ایک اس کو لٹا کے ایک ایک کھڑا کر کے۔ تو اس کیفیت سے اگر کسی کے گھٹنوں کی تکلیف ہے تو اس طرح بیٹھنا جائز ہوگا۔ علماء کا اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال وجوب پہ دلالت کرتے ہیں یا استحباب پہ۔ صلوا کما رأیتمونی اصلی کی حدیث کو سامنے رکھا جائے تو یہ سارے کے سارے اعمال وجوب پہ دلالت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم ایسے ہی نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ بیٹھنے کے بارے میں علماء کا الگ سے اختلاف ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں تمام جگہوں پہ جب بھی بیٹھیں آپ پاؤں کو بچھا کر بیٹھیں، خواہ دو سجدوں کے درمیان یا پہلے تشہد میں یا دوسرے تشہد میں، جبکہ مالکیہ کہتے ہیں کہ تمام جگہوں پہ تورک ہی کیا جائے، اور شافعیہ کہتے ہیں کہ پہلے تشہد میں بچھانا ہے اور آخری تشہد میں تورک کرنا ہے، اور حنابلہ کہتے ہیں کہ پہلے تشہد میں بچھانا اور آخری تشہد میں تورک کرنا ہے، لیکن نماز اگر اس میں تشہد ہی ایک ہے تو پھر آخری تشہد سے مراد یہ نکلا کہ آخری تشہد والی نماز ہوگی تو تورک کریں گے، وگرنہ تورک نہیں ہوگا۔ ان سارے اقوال کو سننے کے بعد صحیح بات جو حدیث سے ہمیں ملتی ہے کہ اگر دو رکتی نماز ہے تو پھر تورک کیا جائے گا، چار رکتی نماز ہے تو آخری تشہد میں تورک کیا جائے گا، پہلے تشہد میں پاؤں کو بچھایا جائے گا۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے کندھوں کے برابر جب نماز کا افتتاح کرتے شروع کرتے، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ جب آپ رکوع کریے اللہ اکبر کہتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ جب اپنے سر مبارک رکوع سے اٹھاتے، رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ اسی طرح دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد کہتے، وكان لا يفعل ذلك في السجود، اور سجدوں میں یہ رفع الیدین نہ کرتے۔ اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے کہ نماز ایک مأدبہ کریمہ ہے، بڑی عزت والے کھانے کی جگہ ہے، اللہ عز وجل نے اس میں ما لذ وطاب ہر چیز لذت والی رکھی ہے، ہر بدن کے عضو کے لیے کوئی نہ کوئی خاص عبادت رکھی ہے۔ ہاتھوں کی عبادت کیا ہے، ان کے وظائف کیا ہے، اللہ اکبر کہنے سے نماز کی زینت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھایا جائے اور کندھوں تک لے جایا جائے۔ اور بعض نے یہ اس اشارے سے یہ سمجھا جس طرح انسان کسی سے ملاقات کر کے انتہائی جذبات اور خوشی میں ہاتھ اٹھاتا ہے ملنے کے لیے، تو یہ ہاتھ اٹھانا نماز میں داخل ہونا یہ اس کے استقبال کی نشانی ہے۔ علماء کا اختلاف ہے کہ رفع الیدین اللہ اکبر کہتے وقت یا رکوع جاتے وقت یا رکوع سے اٹھتے وقت یا دو رکعتوں کے بعد تیسری رکعت اٹھتے وقت کرنی چاہیے کہ نہیں. تمام علماء کا اجماع ہے کہ اللہ اکبر کہتے وقت تواتر کے ساتھ حدیثیں 50 صحابہ سے ہیں جن میں 10 مبشرہ بھی ہیں منقول ہے, اس میں کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں. دوسرا اختلاف کہ رکوع سے کی طرف جاتے وقت یا رکوع سے اٹھتے وقت کرنی چاہیے کہ نہیں. جمہور صحابہ, تابعین, امام شافعی, احمد فرماتے ہیں کہ ان چاروں جگہوں پہ کرنا یہ سنت ہے, اللہ کے رسول نے کی ہے. اور علی بن مدینی جو امام بخاری کے استاد ہیں وہ کہتے ہیں ھذا الحدیث حجت علی الخلق, یہ تمام مخلوق پہ حجت ہے حدیث. فمن سمعه فعليه ان يعمل به, جو بھی یہ حدیث سنے وہ عمل کرے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 30 صحابہ, اور یہ ان روایات میں سے ہے جن میں 10 مبشرہ بھی شامل ہیں. اور امام حاکم کہتے ہیں لا نعلم سنه اتفق على روايتها الخلفاء الاربعه ثم العشره فمن بعده من اكابر الصحابه غیر هذه السنه. یہ واحد حدیث ہے جس میں خلفاء اربعہ, 10 مبشرہ اور تمام اکابر صحابہ متفق تھے. اور اسی بات کو امام احمد اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور دیگر علماء نے, امام شافعی اور جماعت من اہل الحدیث, حدیث پڑھنے پڑھانے والوں نے اختیار کیا کہ صحیح بخاری کی یہ روایت, اور اس طرح کی مزید 210 روایتیں موجود ہیں جس میں رفع الیدین کا تذکرہ ہے. امام مالک کی ایک روایت اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کہتے وقت رفع الیدین کی جائے گی, بقیہ جگہوں پہ نہیں ہوگی. اور ان کی دلیل کیا ہے؟ براء ابن عازب کی ابو داود میں ایک روایت ہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو شروع کرتے رفع یدی, تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ثم لم یعد, پھر نہیں اٹھاتے تھے. تمام علماء محدثین اور حفاظ کا اتفاق ہے کہ ثم لم یعد یہ حدیث کے الفاظ نہیں, یہ یزید بن ابی زیاد جو روایت بیان کرنے والے ہیں اس کے اضافہ شدہ الفاظ ہیں. اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے انہوں نے استدلال کیا جو ابو داود اور ترمذی اور مسند احمد میں ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں لَأُصَلِّيَنَّ لَكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ, میں تمہیں اللہ کے رسول کی نماز پڑھاتا ہوں. فَصَلَّى, انہوں نے نماز پڑھائی. فَلَمْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً, صرف ایک مرتبہ رفع الیدین کی. لیکن یہ روایت عبداللہ ابن مبارک اور ابن ابی حاتم فرماتے ہیں یہ خطا ہے. اور ابو داود خود روایت کو بیان کر کے کہتے ہیں لَيْسَ بِصَحِيح بِهَذَا اللَّفْظِ, ان لفظوں کے ساتھ یہ روایت صحیح نہیں. تیسری حجت یہ پیش کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک, صحابہ نماز پڑھنے آتے تو اپنی بغلوں میں بت چھپا کے آتے, تو اس لیے بتوں کو گرانے کے لیے یہ حکم دیا گیا, بعد میں منسوخ ہو گیا. یہ پہلے بت تھے جو روئی کے بنے ہوئے تھے جو بغلوں میں رک بھی جاتے تھے, یا شاید اس وقت اللہ عزوجلال معاف فرمائے کسی صحابی کو منافق ثابت کرنا اور ان کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ ایمان کے بعد بھی وہ بت لے کے آتے تھے. فیا اسف علی هذه العقول الهالکہ, ہلاک ہونے والی عقلوں کی یہ بات ہے کہ کسی صحابی کو یہ الزام دیا جائے کہ وہ اس طرح نفاق بھی ان کے اندر تھا. 210 روایتیں جس عمل کو ثابت کرنے والی ہوں. اور آخری نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی فما زالت تلک الصلاۃ حتى لقی اللہ, آخری نماز تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کی. تو چار جگہوں پہ رفع الیدین کی جائے گی, عند تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر کہتے ہوئے، وعند الرکوع رکوع کی طرف جاتے وقت، وبعد الرفع منه اور رکوع سے اپنا سر مبارک اٹھاتے وقت اللہ کے رسول کیا کرتے، وبعد القیام من التشہد الاول پہلے تشہد کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت۔ لاجک یہ بتاتی ہے کہ اگر بت بغلوں میں چھپائے جائیں تو جب پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہتی ہیں تو گر تو اس وقت ہی گئے ہوں گے۔ اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اجماع امت سے یہ ثابت ہے کہ اللہ اکبر کہتے وقت رفع الیدین کرنی ہے، اور اسی طرح احادیث سے جو تواتر کی تعداد میں ہیں رکوع کرتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع الیدین کی جائے گی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر، اور دوسری روایت بھی آنے والی ہے جس سے کانوں کی لو کے برابر کیا جائے گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سجدوں میں رفع الیدین نہیں کی جائے گی، اور حدیث کی نص یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يفعل ذلك في السجود، اللہ کے رسول سجدوں میں نہیں کرتے تھے۔ اسے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے رسول نے منع بھی کر دیا اپنے عمل سے کہ نہیں کرنا۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے تو اللہ کے رسول نے کیا، اور یہ دونوں ہاتھوں کی عبادت ہے، اگرچہ اس میں اور بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ جیسا کہ بعض محدثین نے کہا زینت للصلاة، یہ نماز کی زینت ہے، اور بعض نے کہا رفع لحجاب الغفلة بین العبد وربی، اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھانا یہ اس پردے کو پیچھے کرنا ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے، اور بعض نے کہا بتحریک القلب بحرکت الجوارح، امام شافعی کہتے ہیں اس سے اللہ کی عظمت اور اللہ کے رسول کی سنت واضح ہوتی ہے، اور بعض نے کہا کہ جب انسان اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ اعضاء اور جوارح کو حرکت دے کے اپنے دل کو متوجہ کرنا ہے۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفعلنا، جیسے صحابہ کہتے تھے اللہ کے رسول نے کیا ہم کریں گے۔ بقیہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں۔ السلام علیکم۔